أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد مندہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آل بيتك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے عظیم الشان گیارہویں روح پرور سنی اجتماع میں شریک ہونے والوں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم شکر ادا کریں کہ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں ذکر رسول سننے کی سعادت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے قلب کو سرکار کی محبت کا مدینہ بنانے کا موقع بھی عطا فرمایا. سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اور سنی دعوت اسلامی کی آواز پر لبیک کہنے والے اب رہ گئے. رب نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس تحریک نے جہاں جہاں بھی آواز لگائی لوگ اپنے سینوں کے دروازوں کو کھول کر محبت رسول کا جام پینے کے لیے بے قرار ہوتے ہوئے کشاں کشاں چلے آئے. اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اخلاص کے ساتھ امام عشق و محبت کے معروضے کے انداز میں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ہمیں اللہ کے رسول کی رضا ہی کی خاطر آنے سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے غیب دان نبی بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ فرش گیتی پر بسنے والے انسانوں کو اور مجھ سے وابستہ ہونے والوں کو ایسی قومیں جنم لیں گی جو بھٹکانے کی کوشش کریں گی، گمراہ کرنے کے لیے تگودو کریں گے. صبح و شام ان کی کاوشیں یہ ہوں گی کہ جو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں وہ کس طرح سے غلامی کا دم بھرنا چھوڑ دیں، جو رب قدیر جل جلالہ کی یاد میں زندگی کی ساعتیں گزارتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے کس طرح محروم ہو جائیں. تو رب قدیر نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی چیز جو بیان فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ میرے آقا ارشاد فرماتے و سنت رسولی، اور اللہ کے رسول کی سنت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس قرآن میں آخر وہ کون سی خوبی ہے کہ دامن قرآن کو اگر کوئی پکڑ لے تو گمراہی سے بچ جائے؟ آپ دنیا کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حالات کے مطابق کتابیں ترتیب دی جاتی ہیں، ماحول بدلتا ہے کتابیں بدل جاتی ہیں، حالات بدلتے ہیں کتابیں بدل جاتی ہیں، آدمی ہر دور کے مطابق کتابیں ترتیب دیتا ہے۔ آپ اگر تعلیمی نظام کا جائزہ لیں تو کل تک اسکول میں کچھ اور کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اب اسکول میں کتابوں کا نظام بدلتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کچھ سالوں پہ سر ایس ایس سی 11ویں کلاس کے اندر ہوا کرتی، 11ویں جماعت کے اندر، اب 10ویں ہی میں ایس ایس سی ہو جایا کرتی ہے۔ حالات کے مطابق تعلیم و تربیت کا نظام بدلتا جاتا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک ہی قرآن ہے جو 1400 سال پیشتر نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے حضور پکڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اس کتاب کے اندر کیا سائنس کے مقابلے کی طاقت ہے؟ آخر اس کتاب کے اندر ٹیکنالوجی کے مقابلے کی طاقت ہے؟ آخر اس کتاب میں وہ کون سی خوبی ہے کہ اس کتاب کے دامن کو تھام لینے کے بعد دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ اس کتاب کو ماننے والا کر سکتا ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کے اسرار و رموز سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد کوئی وقت کمانڈر بھی بنتا نظر آتا ہے اور کوئی وقت کے عظیم خلیفہ بنتے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، قرآن کے اندر اگر آپ غور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا، یہ قرآن صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے آداب ہی نہیں بتاتا بلکہ آسمانوں پر کمندے ڈالنے کا طریقہ بھی بتاتا نظر آتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں سائنس کے علم بھی نظر آتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس میں ٹیکنالوجی کے علوم بھی نظر آتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر علم ارضیات بھی موجود ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں علم فلکیات کے بارے میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن ایسی عظیم ترین کتاب ہے کہ مسجد کی چار دیواری سے لے کر تجارت کی منڈی ہی تک نہیں بلکہ گھریلو زندگی گزارنے کے اصول بھی یہ قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گھر کے اندر انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، فیملی کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تو اللہ اکبر، قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بچے کے لیے، ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے جو سب سے زیادہ فکر مند ہوتی ہے تو آپ محسوس کریں گے بچے کو تکلیف و ماں بے چین ہو جاتی ہے، بیٹے کو تکلیف و باپ بے چین ہوتا نظر آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم دنیا کی تکلیف سے نجات کی کوشش کر رہے ہو، آؤ تمہیں اخروی تکلیف سے نجات کے سلسلے میں ذہن دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ فیملی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ماں باپ کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو ماں باپ کے آداب کے سلسلے میں قرآن کہتا نظر آتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف سے روکا جا رہا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہہ کر ان کو جھڑکنے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں گے شاید یہ حقوقی کی بات کرتا ہو، تو میں کہتا ہوں صرف حقوقی کی بات نہیں کرتا، انسان کو اللہ نے جب پیر دیے ہیں تو اس کے لیے چلنا بھی ضروری ہوتا ہے، وہ چلتا بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے چلنے والوں تمہیں چلنے کے بارے میں بھی قانون دیا جا رہا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اللہ نے جب آنکھیں عطا فرمائی ہے تو قرآن آنکھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ اندازہ تو لگائیے جب زبان اللہ نے عطا فرمائی تو زبان کے استعمال کا قانون دے رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ ہمیں قانون فراہم کر رہا ہے، ہمیں ضابطے فراہم کر رہا ہے۔ تجارت کی جب بات قرآن کرتا ہے تو یوں کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ عز و جل نے بیع کو حلال فرمائی اور سود کو حرام فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں جب پروردگار جل جلالہ سوسائٹی میں انسانوں کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے تو اس موقع پر زندگی کے لمحات کیسے گزرنے چاہیے، تو قرآن اس کا دستور بھی عطا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ اندازہ تو لگائیے عدل کا حکم دیا جا رہا ہے، احسان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہو دنیا آج یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ قرآن معاذ اللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن معاذ اللہ قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کو آج میں نے قرآن کے حوالے سے اس لیے کہنا مناسب سمجھا ہوں کہ جس طرح طریقے سے حضور مفکر اسلام نے کل فرمایا تھا کہ آج اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اسلام مستقبل کے اندر سب سے طاقتور مذہب کی حیثیت سے ابھرنے والا ہے اور دنیا اسلام کے آغوش میں آنے والی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے قرآن مقدس بھی وہ عظیم ترین کتاب ہے. امریکہ کی مارکیٹ میں جا کر کے دیکھ لو, اگر جو جس کتاب کی سب سے زیادہ قلت اس وقت محسوس کی جا رہی ہے وہ قرآن ہی آپ کو ملے گا. ہر گھر میں قرآن پہنچ رہا ہے, ہر بندہ قرآن کی تحقیق کر رہا ہے, ہر بندہ قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, ہر بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس قرآن نے آخر انسانوں کی زندگی میں کون سا انقلاب پیدا کرنا فرما دیا. اگر آپ دیکھیں قوم مسلم کے لیے سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن سے آج آنکھیں بند کر لی گئیں, قرآن کے اندر غور کرنے کا جذبہ نکل چکا. اسلاف نے محنتیں کی, اسلاف نے مشقتیں کی. ارے جس کتاب کی کیفیت یہ ہو کہ خود پروردگار ارشاد فرمائے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے توریت کا ذمہ کیوں نہیں لیا گیا, زبور کا ذمہ کیوں نہیں لیا گیا, اللہ اکبر انجیل کا ذمہ کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا وہ اللہ کی کتابیں نہیں تھی؟ یقیناً وہ اللہ کی کتابیں تھی, لیکن اس کتاب کا ذمہ اس لیے رب نے لے لیا کہ رب قدیر علیم بذات الصدور ہے اور عالم الغیب والشہادہ ہے. میرا مولا جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے کہ زمانہ اب جیسا ترقی کی طرف بڑھے گا تو ان کا مقابلہ ہوگا. یہ مسلمانوں کے لیے سب سے چیلنج کی بات ایجوکیشن ہوگی, مسلمانوں کے لیے سب سے چیلنج علم کے ذریعے ہوگا. تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے کر اس کتاب ہی کے اندر فرما دیا تبیانا لکل شے, ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. ولا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین, خشکی اور تری کی کوئی چیز بھی ہو اس میں ہر چیز واضح طور پر موجود ہے. پتہ یہ چلا دنیا ترقی کرتی جائے گی اور علم قرآن مقدس کی آیتیں ان تحقیق کرنے والوں کو ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر کہے گی اے تحقیق کرنے والوں, تم آج کہہ رہے ہو ہمارا قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے, تم آج تحقیق کر رہے ہو اور قرآن 1400 سال پیشتر فرما چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس کے سلسلے میں آواز بلند کرنے والے آج کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو پرانا قانون چلا رہا ہے, یہ تو پرانا طریقہ چلا رہا ہے. جب بھی اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ ابھرنے کی کوشش کیا تو سب سے پہلے جن چیزوں پر توجہ دی گئی, دشمنوں نے توجہ دی, وہ ایک تو قرآن مقدس اور دوسرا صاحب قرآن. سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا, کل حضور مفکر اسلام کا خطاب سب کو سننا تھا, آپ نے بھی اور ہم نے بھی. آتے ہی وہ اس لیے ہیں کہ سال بھر کام کرنے کے طریقے ہمیں دے کر کے جائیں. اس لیے میں نے کل کوئی گفتگو نہیں کی, میں استفادہ کرتا رہا. اللہ عز و جل ہم سب کو یہ حوصلہ عطا فرمائے کہ اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے بزرگوں سے علم حاصل کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, رسول گرامی وقار کے قرب کی دولت سے مشرف رکھیں. آپ جانتے ہو صدیق اکبر جیسی عظیم شخصیت نے جب دامن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھاما تھا تو قرآن سے کتنا لگاؤ تھا. اللہ اکبر, صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے تو قرب و جوار کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے کانوں کو صدیق اکبر کی آواز کی طرف لگا دیتی تھی. واجہ یہی حالت یہی تھی صدیق اکبر کی زبان سے قرآن مقدس کے سننے کے بعد بڑی عجیب کیفیت پیدا ہوتی, وہاں جو حاضر ہوتے دل بدلتا چلا جاتا, آواز سنتے چلے جاتے, رسول اور قرآن مقدس کی محبت میں ڈوبتے چلے جاتے. دشمنوں کو جب اس چیز کا علم ہوا کہ قرآن مقدس کی آیتوں کے اثرات اب ہمارے قبیلے پر پڑ رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کے افراد پر پڑ رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کے بچوں پر پڑ رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کی خواتین پر پڑ رہے ہیں, تو برجستہ حاضر ہوئے اور کہا ابو بکر تم قرآن بلند آواز سے نہ پڑھا کرو, تم قرآن کی تلاوت کو بند کر دو. صدیق اکبر فرماتے ہیں مچھلی پانی کے بغیر نہیں جی سکتی، ابو بکر تلاوت کے بغیر نہیں جی سکتا، ابو بکر سب گوارا کر لے گا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ اے ابو بکر اگر یہی بات ہے، تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو آہستہ آہستہ پڑھو۔ فرماتے ہیں کوشش کروں گا، ایک دو روز آہستہ پڑھتے رہے، لیکن پھر کیف و مستی میں جھوم کر جب شروع کرتے آواز بلند ہو جاتی، پھر سب جمع ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اب تم مکے میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تمہاری تلاوت کی آواز کو سننے کے بعد یہاں کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، فتنہ پیدا ہو رہا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم شاید یہ چاہتے ہو میں مکہ چھوڑ دوں، خدا کی قسم ابو بکر مکہ بھی چھوڑ دے گا، تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو بکر مکہ چھوڑ دے گا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ سے سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ جیسے ہی ہجرت فرمانے نکلتے ہیں، راستے میں ابن دغلہ مل گیا۔ عرض کرتا ہے کہاں جا رہے ہو، آپ تو بڑے شریف آدمی ہو، آپ سوسائٹی کے کریم لوگوں کے اندر شمار کیے جاتے ہو، آپ کے دامن پر گناہوں کے دھبے نہیں لگے ہیں، آپ تو بڑی عجیب کیفیت کے مالک ہو۔ اے ابو بکر اگر آپ جیسے لوگ مکے سے چلے گئے تو مکہ کا کیا ہوگا؟ ابو بکر مکہ چلو، میں کیا بتاؤں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی کا قتل نہیں کیا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، جس رب کو میں نے اپنا مولا مانا ہے اس کا کلام پڑھتا ہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو سنو میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، تلاوت قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا سننا تھا، ابن دغلہ نے کہا ابو بکر میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں، چلے آپ کو قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ آپ آ گئے، جیسے ہی آئے تو پھر گزارش کی گئی ابو بکر ذرا آہستہ قرآن پڑھو، تم سن سکو اتنی آواز سے قرآن پڑھو۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کوشش کروں گا۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، آہستہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیف و مستی میں جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آواز بلند ہو جاتی ہے، پھر لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب ابو بکر کو کیا کریں گے، یہ تو قرآن کا دیوانہ نظر آتا ہے، یہ تو قرآن کا عاشق نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہی قرآن ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، یہ وہی قرآن ہے جس نے دل کے اندر سے کفر کی تاریکی کو مٹا کر اسلام کا نور اس کے اندر داخل کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اس قرآن کی تاثیر کو دنیا جانتی ہے، ایک قاری قرآن جب اچھے انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو جانتے ہو صرف انسان ہی نہیں سنتے، فرشتے اس محفل میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ قاری قرآن کی زبان سے قرآن سننا یہ صرف انسانوں کا طریقہ نہیں، آپ دیکھیں جس کے صدقے میں انسانیت وجود میں آئی ہے، اس رسول اعظم کی بھی کیفیت یہ تھی کہ اچھے قاری کو خود بلاتے اور فرماتے تم اچھے انداز سے قرآن پڑھو، میں خود قرآن سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن مقدس ایک عظیم ترین کتاب کا نام ہے، اس کے اندر سائنسی علوم کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو اور یہ سوچنے کی اگر آپ کوشش کریں تو سائنسی علوم بھی اس کے اندر آپ کو پوشیدہ ملیں گے۔ علم طب کے حوالے سے جاننا چاہیں تو یہ بھی قرآن مقدس میں آپ کو ملے گا۔ آپ کوئی بھی علوم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں تو قرآن مقدس میں آپ کو ہر علم ملتا نظر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں غوطہ لگانا چاہیے، شرط یہ ہے کہ اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اس فرمان کو اپنے سینے میں بٹھا لینا چاہیے کہ قرآن کو تھامے رکھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ ہم فضیلتیں بیان کر دیتے ہیں، ہم اس کی برکات سے آپ کو آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل امام عشق و محبت کی قبر پر ان کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے کہ انہوں نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کر کے ہمیں یہ بتا دیا کم از کم قرآن سمجھ ہی لیا کرو، قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو تمہارے ایمان کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس صرف انسان کو عبادت کی تعلیم نہیں دیتا، جس میں انسانی کے اندر فضیلت کی جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز عقل بھی ہے۔ عقل اللہ نے عطا فرمائی، عقل کا بڑا اونچا مقام ہے، عقل کا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ بے عقل پر اللہ نے نماز بھی فرض نہیں فرمائی، بے عقل کو نماز معاف فرمائی گئی۔ عقل کا بڑا عظیم معاملہ ہے، صاحب عقل ہی پر نماز اللہ عز و جل نے فرض فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن عقل سے کس طرح اپیل کرتا ہے، قرآن کس طریقے سے عقل کو جھنجھوڑتا ہے، قرآن کس طریقے سے سے عقل کے استعمال کا اصول عطا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ پتہ یہ چلا اللہ عقل سے مخاطب ہے, اللہ عقل سے خطاب فرما رہا ہے, اے عقل والو سنو, تمہاری عقل کو حرکت میں لاؤ, تم سوچو اور تم گمان کرو, تم اپنی عقل کو حرکت میں لا کر یہ سوچنے کی کوشش کرو کہ اللہ عز و جل نے تم سے ایمان والا اپنے آپ کو کہہ دو گے تو پروردگار تمہیں چھوڑ نہیں دے گا بلکہ تمہارا امتحان لے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آج مصیبتوں سے مسلمان گھبرا جاتا ہے, آج کہیں بم کی برسات ہوتی ہے تو مسلمانوں کے پیروں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, یہ دنیا مصیبت ہی کی تو جگہ ہے, مصیبت ہی کا استقبال یہاں کرنا ہے. اگر یہ راحت کی جگہ ہوتی تو میرے مصطفیٰ کبھی یہ نہ فرماتے کہ اب دنیا سجن للمؤمن, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرما کر واضح فرما دیا کہ سنو, یہ دنیا قید خانہ ہے اور قید خانے میں راحت نہیں ہوتی, قید خانے سے نکل کر راحت ہوا کرتی ہے. جب اس دنیا سے نکل کر تم عالم بالا کا سفر کرو گے تو وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہاں راحتیں تمہارا استقبال کریں گی, وہاں اطمینان تمہارا استقبال کرے گا. لیکن کس طریقے سے؟ تو قرآن اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اگر تم نے تقوی کی دولت اختیار کر لی, اللہ کی خشیت کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو تم گزارتے رہے تو دنیا سے جاؤ گے تو رسوا ہو کر کے نہیں, تم مہمان بن کر جاؤ گے, مولا تمہارا استقبال, مولا میزبانی فرمائے گا, تم اللہ کی طرف مہمان بن کر کے جاؤ گے, اللہ عز و جل تمہاری خوشی کے مطابق تمہیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ذرا قرآن مقدس کے بارے میں دیکھو, یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے, کبھی اس خلا کے بارے میں آپ نے سوچا؟ اللہ نے یہ گیپ کیوں رکھا ہے؟ اس گیپ کے بارے میں کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے طالب علم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ سارا اسی خلا سے چل رہا ہے. اب اگر کوئی کہے کیا اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں موجود ہے, تو میں کہتا ہوں قرآن میں پروردگار نے پہلے ہی فرما دیا وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان جو گیپ ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. خدا کی قسم اگر مسلمان اس گیپ کے بارے میں تحقیق کرتا تو آج ترقی یافتہ ممالک ہمارے ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش نہ کرتے. حالات یہ ہوتے, ہر ماڈرن ٹیکنالوجی کا کریٹ اور موجود کوئی بھی ہوتا تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوا کرتا. لیکن ہم قرآن سے تعلق توڑے بیٹھے ہیں, ہم قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کیے بیٹھے ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمتیں موجود ہیں, قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر بہت سارے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں. قرآن مقدس میں گوتہ لگانے والے اور قرآن مقدس کی آیات کو اپنے سینے میں جگہ دینے والوں نے بہت عظیم انقلاب پیدا کیا ہے. کیا خیال ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ کون سی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی؟ کون سی آکسفورڈ کے اندر انہوں نے قدم جمائے تھے؟ مجھے بتاؤ, نہ کیمبرج کی شکل انہوں نے دیکھی تھی, نہ آکسفورڈ کی یونیورسٹی کی شکل انہوں نے دیکھی تھی. لیکن مجھے بتاؤ, جب امام عشق و محبت کے پاس کوئی آ جاتا تھا اور کسی بھی مسئلے کو لے کر حاضر ہوتا, چاہے وہ علم ریاضی کا ہو, چاہے علم سائنس کا ہو, چاہے علم فلکیات کا ہو, چاہے علم ارضیات کا ہو, چاہے پانی کی قسموں کا ہو, کسی بھی مسئلے کو لے کر کوئی حاضر ہو جاتا, اعلیٰ حضرت جواب دے دیتے اور ایسا جواب دیتے کہ کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ نہ ملتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عشق و محبت کو یہ علم کہاں سے ملا؟ تو وجدان جواب دیتا ہے, دو چیزوں کو اعلیٰ حضرت تھامے رکھے تھے, قرآن کو اور مصطفیٰ کی سنت کو. جو بھی سوال کرتا ان دونوں کی روشنی میں جواب دے دیا کرتے. سائنس تحقیق کرنے کے بعد آج کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کے وجود کے اندر, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیه و صحابه و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سائنس آج کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے, یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے, بے پناہ تحقیق کے بعد آج کی سائنس کہہ رہی ہے. لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. آپ اندازہ تو لگائیے, قرآن مقدس نے غور کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا, انسانوں کو حکم دیا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نماز کے سلسلے میں سورج کے ذریعے اوقات کا تعین کیوں رکھا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سورج کے بارے میں غور کریں، اس کی رفتار کے بارے میں غور کریں، اس کی حرکت کے بارے میں غور کریں، اور اسی طریقے سے چاند کے ذریعے ماہ کے شروع ہونے کے سلسلے میں کیوں کہا گیا. اور مجھے یہاں پر ایک زبردست عاشق کا ایک قول یاد آ رہا ہے جو اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مؤثر ہے. فرماتے، سورج صبح جب نکلتا ہے تو سرخ کیوں ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو سرخ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سرخی چاند میں کیوں نظر نہیں آتی؟ جواب دیتے ہیں کہ سورج نکلتے وقت سرخ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سرخی اس کی شرمندگی کے، غروب ہوتے وقت سرخی اس کی شرمندگی کا اظہار ہے کہ جب حضور نے فرمایا تھا پلٹنے کے لیے تو نکلنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا تھا، لیکن چاند کے اندر یہ سرخی اس لیے نہیں کہ آقا نے جب اشارہ فرمایا تو اس نے کلیجہ چیر دیا. یہی وجہ ہے کہ سورج پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا. اور آج تک اگر کسی کے حسن کی تعریف کی گئی تو چاند سے تشبیہ دی گئی، سورج سے نہیں دی گئی. عاشق جب دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، عاشق جب دیکھتے ہیں تو عشق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بریلی کے تاجدار شب مائے زبیر زمزم کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ان کو حضرت اسماعیل سے زیادہ مصطفیٰ پیارے کا کمال نظر آتا. بیر زمزم کے قریب پہنچ کر امام عشق کو محبت فرماتے ہیں، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس مسلمانوں کو بہت زیادہ اس سے وابستگی کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کے دامن کو تھامے رکھو، قرآن مقدس کی تلاوت کو اپنی عادت بناؤ. آج اگر مسلمانوں کا دل کمزور ہوا ہے تو یہ قرآن سے تعلق توڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے اور بہت تعجب ہوتا ہے اگر اتنے لاکھوں کے مجمع کے اندر سے کسی کو اٹھا کر کہا جائے ذرا قرآن صحیح طور پر پڑھ کر کے بتا دو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے شاید 5% بھی ایسے نہ ہوں گے جو قرآن مقدس صحیح طور پر پڑھ کر کے بتائیں گے. اے مسلمانوں، آپ جانتے ہو یہ تبلیغی جماعت کا وجود قرآن سے روکنے کے لیے ہوا ہے. کیوں روکنے کے لیے؟ تاکہ ایک کتاب اتنی پڑھی جائے کہ قرآن سے آنکھیں بند ہو جائے. لیکن یاد رکھو، آپ نے اس مرتبہ کے اجتماع میں یہ محسوس کیا ہوگا، ترجمہ قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے نعرہ تکبیر ایک مرتبہ باآواز بلند درود شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ اور باآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس مرتبہ ہم نے مزاج بدلنے کی کوشش کی، ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ قرآن مقدس کے ترجمے کو سنیں اور اس کے بعد محسوس کریں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مقدس کے اندر ہمارے رسول کے بارے میں کون سا عقیدہ موجود ہے. پان کی دکان سے نکل کر تبلیغ کرنے والا قرآن مقدس کے اسرار و رموز آپ کو نہیں بتا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن مقدس کے معنی اور مطالب کو غلط پیش کر کے، جن کو کچھ نہیں آتا، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ العظیم سنی دعوت اسلامی صرف آپ کے سروں پر امامہ ہی نہیں سجائے گی، یہ تحریک آپ کے سینے کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنائے گی. اس تحریک کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی محبت سینوں میں بیٹھ جائے، سنت مصطفیٰ کی عظمتیں دلوں کے اندر بیٹھ جائے. اس کے لیے بڑی قربانیاں درکار ہوتی ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا مکہ کی اس وادی کے اندر جہاں انسانوں کے ہاتھوں میں پتھر، دل بھی پتھر جیسے بنے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلات و تسلیم کو رب قدیر نے جل جلالہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا. آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، حکم ہوتا ہے آواز لگاؤ. میں جب دعوت کے مرحلے سے میں حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزماں خان عظمی صاحب مدظ اللہ نورانی کے ساتھ تھوڑا سفر کر لیا کرتا ہوں، حضرت کی فکر سے، حضرت کے نظریات سے، حضرت کے نکات سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں. اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دعوت کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات و تسلیم کو رب نے آواز لگانے کا حکم دیا، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آنے کے لیے حکم دیا. اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات و سلام اس بے آب و گیا وادی کے اندر لوگوں کو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن بلانے سے پہلے معبود کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ انسانوں کا جمع غفیر، آج جیسے مائک کا سسٹم تو نہیں تھا، سیٹلائٹ کی پوزیشن تو نہیں تھی، ویب سائٹ انٹرنیٹ کا معاملہ تو نہیں تھا، یہاں بول بولو اور دنیا میں آواز پہنچ جائے. لیکن اللہ اکبر, میرے کریم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. زمین پر انسان تمہاری آواز کو نہیں سنیں گے جن کی قسمت کے اندر میں نے طواف کعبہ لکھ دیا ہے, اگر ان کی روح عالم ارواح میں ہیں تو وہاں تک بھی تمہاری آواز پہنچ جائے گی. یہاں سے ذہن مل رہا ہے, یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے. اے سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والوں, آواز اخلاص کے ساتھ لگاؤ. اخلاص سے لگاؤ گے تمہاری آواز اپنے علاقے میں محدود نہیں رہے گی, جہاں تک پروردگار چاہے گا تمہاری آواز پہنچے گی. اور علماء اور مشائخ کی دعائیں رہی تو وہ دن دور نہیں کہ سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے, سادات کرام اور علماء کی قیادت میں چلنے والی اس تحریک کے دامن تلے انشاءاللہ العظیم دنیا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان بھی جمع ہوں گے, اور جن کے دلوں میں کجی موجود ہے وہ بھی اس سے قریب ہو کر اپنوں کو درست کرتے نظر آئیں گے. لیکن دعوت کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں پیش کی. بیوی چھوڑنا پڑا قربان کا, اس کے لیے بھی قربانی دی. بے آب و گیا وادی کے اندر بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا, اس کے لیے بھی راضی. آنکھ کے اندر ڈال دینے کی بات, آنکھ کے اندر جانے کی بات آئی, آنکھ کے اندر ڈالے جانے کا امتحان ہوا تو اس کے لیے بھی راضی. وطن چھوڑنے کا حکم ملا تو اس کے لیے بھی راضی. یہاں سے یہ ذہن مل رہا ہے کہ اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد کبھی بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا, کبھی وطن عزیز کو قربان کرنا پڑے گا, کبھی مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ راستہ بہت کٹھن راستہ ہے, انہی راستوں پر چل کر مصطفیٰ کا شہر مل جاتا ہے, انہی راستوں پر چل کر حضور کی خوشنودی حاصل ہوا کرتی ہے. جب تکلیفیں بڑھتی ہیں تو قرب مصطفیٰ اور قرب الہی کی دولت ملا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں قرآن مقدس کے سلسلے میں تفصیلات سے معروضات پیش کرنے کی بجائے آئیے اب سنتوں کے حوالے سے کچھ بات کر لوں. جانتے ہیں بہت ساری سنتیں بتائی جا رہی ہیں, بہت ساری سنتوں کی تعلیم ہو رہی ہے. ہم داڑھی کے سلسلے میں اصرار کرتے ہیں, ہم امامہ شریف سجانے کے سلسلے میں تاکیدیں کرتے ہیں, لیکن آج میں ایسی سنتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن سنتوں سے مسلمان معاشرے کے اندر عروج بھی نظر آتا, قوم مسلم جو ہے وہ عروج و ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتی نظر آتی تھی. قوم مسلم کا بڑا عجیب مزاج تھا, یہ قوم مسلم ہر جگہ کامیابی سے امکنار ہوتی نظر آتی تھی, یہ قوم ہر جگہ تابناک نظر آتی تھی. اس عظیم سنت سے ہم نے چہرہ پھیر لیا ہے, اس عظیم سنت سے ہم نے اپنے آپ کو کوسوں دور کر لیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں کچلنے کے لیے اس سنت سے مسلمانوں کے وجود کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کہیں بھی مسلمان مارا جاتا ہے تو آج مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی, مسلمان چیخو پکار نہیں کرتا, آوازیں دبا دی جاتی ہے, دب کر بیٹھ جاتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے سوال پوچھا تھا, اللہ اکبر, کیا سوال پوچھا تھا؟ عرض کرتے مد دینو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ اللہ اکبر, میرے آقا نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین بھلا چاہنے کا نام ہے. عرض کرتے لمن یا رسول اللہ, کس کا بھلا چاہنا ہے اللہ کے رسول؟ ارشاد فرماتے للہ, والے کتاب ہی, والے رسول ہی, والی ائمتہم وعامتہم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ اس کے کتاب, اس کے رسول اور ائمہ کے بارے میں پھر کبھی آپ گفتگو سماعت فرمائیے گا, لیکن وعامتہم کہہ کر مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اگر تم اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہو, اگر اپنے آپ کو دین کی اعلیٰ قدروں سے آشنا کرانا چاہتے ہو, تو دین صرف نمازوں کے اندر محدود نہیں ہے, دین کا دائرہ صرف سنتوں کے اندر اور ٹوپی امامے اور کرتے کے اندر محدود نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دین کے بارے میں تم تفصیل جاننا چاہتے ہو تو دین خیر خواہی کا نام ہے, بھلا چاہنے کا نام ہے. اور جب بھلے چاہنے کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتی ہے, ہماری تباہی کا سبب چھلکتا نظر آتا ہے, ہماری تباہی کی وجہ چھلکتی نظر آتی ہے. جانتے ہیں اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت میں مزے کے ساتھ کروٹ لیتے دیکھا, جنت میں مزے کے ساتھ کروٹ لیتے دیکھا. میں نے اس سے پوچھا یہ مقام تجھے کیسے میسر ہوا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ تھا جس راستے سے مسلمان چلا کرتے تھے, اس راستے پر کانٹے دار ایک درخت تھا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا, مسلمانوں کو چلنے میں اذیت ہوتی تھی. میں اپنے بھائی کو راحت پہنچانے کے لیے, اپنے بھائیوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں نے اس کانٹے دار درخت کو ہٹا دیا. مولا کو یہی ادا پسند آ گئی, اس سے مجھے آج یہ مرتبہ ملا.
آپ ذرا اندازہ لگائیے ایک مومن کی خیر خواہی کے لیے راستے سے کانٹے دار درخت ہٹانے کی وجہ سے جنت میں مزے کے ساتھ وہ بندہ کروٹ لے رہا ہے, ذہن مل رہا ہے کہ دین یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن کے سلسلے میں بھلائی کے علاوہ کچھ اور چیز کا تصور کبھی کرے ہی نہیں. آج کیا ہو رہا ہے, ایک مومن کے ہاتھوں میں دوسرے مسلمان کی آبرو محفوظ نظر نہیں آتی, ایک مسلمان کے پاس دوسرے مسلمان کا مال محفوظ نظر نہیں آتا, ایک مسلمان کے پاس دوسرے مسلمان کی جان محفوظ نظر نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تو ارشاد فرمایا تھا, آج کا دن حرمت والا دن ہے اور آج کے دن ایک مومن پر دوسرے مومن کی آبرو, ایک مومن پر دوسرے مومن کی جان اور ایک مومن پر دوسرے مومن کا مال میں حرام کر رہا ہوں. اے اسلام کے مقدس شہزادو, ذہن مل گیا کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے عزت کا تحفظ کرے, ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن کے مال کے اندر خیانت کرنے کی بجائے امانت کا مظاہرہ کرے, اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن کے قتل کا منصوبہ نہ بنائے, تکلیف آ جائے تو اپنے بھائی پر اپنی جان کو خود قربان کر دے. اس سنت سے اب کم آراستہ ہوں گے, اس سنت پر عمل کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ ہمارا حال تو یہ ہے جو نفس پر آسان ہے وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں, اور جو نفس پر گرا گزرتی ہے ان چیزوں سے ہم چشم پوشی کر لیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کی تعلیم سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آراستہ فرما دیا تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو یہی خیر خواہی جو سرکار نے سکھائی تھی, باہمی اخوت کا نظام وہاں پر جل بگر ہوتا نظر آتا ہے, انصار و مہاجرین کے درمیان جو رشتہ اخوت وہاں نظر آتا ہے وہ رشتہ جو خون کے رشتے سے بھی مضبوط نظر آتا ہے, یہ اسی سنت مصطفیٰ کا صدقہ تھا جو مصطفیٰ نے بھر بھر کے اپنے صحابہ کے دلوں کے اندر داخل فرما دیا تھا. مسلمانوں آج بے پناہ ضروری ہے, اس درد کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اس درد اور کسب کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بھائی کی تباہی پر مسکرانے کی ضرورت نہیں, ہو سکے تو اس کے غم میں شریک ہو جاؤ. اگر یہ نہ ہوتا تو میرے آقا مومن کے لیے مومن کے حقوق کے تعین کے وقت یہ کبھی نہ فرماتے کہ ایک مومن کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ, یہ کبھی نہ فرماتے کہ وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسش کے لیے جاؤ, یہ کبھی نہ فرماتے. اور یاد رکھو یہ فضیلت کے باب میں نہیں, یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے, اگر ہم نے اس کو ادا نہ کیا تو حق تلفی ہو جائے گی. لیکن کیا حال ہے ہمارا, پڑوس میں میت ہو گئی تو خبر نہیں ہوتی کون صاحب مرے ہیں, بیمار ہو تو پتہ نہیں چلتا, جب سے ہمارا مزاج ایسی سیلفش بننے کا بن چکا, خود غرض بننے کا بن چکا ہے, تب سے ہم تباہی کے دہانے پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ایک ملک کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہاں بم برسائے جاتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا مدد کے لیے نہ آئے, اور یہ مدد کے لیے نہ آنے کا جو معاملہ ہے یہ نظام ترتیب دیا گیا, یہ ماحول بنایا گیا, باہمی چپکلیشوں کی دیواریں, باہمی چپکلیشیں پیدا کی گئیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے قانون کو بڑھایا گیا تاکہ مسلمان جب اذیتوں میں گرفتار ہو تو کوئی مدد نہ کرے. لیکن سنی دعوت اسلامی کا یہ سنی اجتماع انشاءاللہ العظیم دنیا کے مومنین کو یہ مزاج دے گا کہ انشاءاللہ ایک مومن کی خوشی میں بھی ہم شریک ہیں اور ایک مومن کے غم میں بھی ہم شریک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, امتحان تو صرف مومنوں کا ہی ہوا کرتا ہے, امتحان تو صرف رسول کے دیوانوں کا ہی ہوا کرتا ہے, رسول کے دیوانوں کے علاوہ کس کا امتحان ہوگا؟ اس لیے کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا, اللہ اکبر, جب کبھی کسی نے عشق کا دامن تھاما ہے تو اسے امتحان سے گزرنا پڑا ہے, جب کسی نے محبت کا چراغ دل میں روشن کیا ہے تو اس کے لیے اسے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے. سب سے بڑی ذات سے محبت کا دعویٰ اگر ہم کریں اور ہم سوچیں کہ کوئی تکلیف نہ آئے, نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ان راستوں میں تکلیفیں ضرور آئیں گی لیکن ان تکلیفوں میں ثابت قدمی کے بعد ہم ناکام نہیں ہوں گے. عالم یہ ہوگا زندگی بھر راحت قدے میں رہ کر ہم مولا اور اس کے پیارے محبوب کے جلوے سے محروم رہے ہوں گے, لیکن تکلیفوں سے گزر جانے کے بعد ثابت قدمی کا مظاہرہ ہم کریں گے تو اس سے پہلے موت نہیں آئے گی جب تک مصطفیٰ کے جلوے نہ دیکھ لیں. اے مسلمانوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے آپ کو تیار کر لو، عہد کرو، وعدہ کرو کہ آج سے ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت اس طرح رچ بس جائے گی، ناشتے کے بغیر جی لیں گے، کھانے کے بغیر جی لیں گے، تلاوت کے بغیر نہیں جی لیں گے. بتائیے یہ ارادہ کر رہے ہیں آپ؟ بتائیے اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کی قوت کی بلبوتے پر نہ جانے کس کس طریقے سے مارے کے سیر کیے گئے، سر کیے گئے. آپ جانتے ہو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرے قدم رکھتے تک میں ایک قرآن شریف ختم کر لیتا ہوں. آپ جتنے بھی کامیاب دائیان دین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو دو چیزوں سے شغف ان کا زیادہ ملے گا، ایک تلاوت سے اور ایک درود مبارکہ سے. یہ دو چیزیں ان کی زندگی کے اندر ایک لازم طور پر دعوت کے لیے ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا. میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، غلطی ہوگی تو ہمارے علماء اور بالخصوص حضور مفکر اسلام اصلاح فرما دیں گے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن انسان میں قوت عطا کرتا ہے، قرآن انسان کو ایک حوصلہ عطا کرتا ہے، قرآن انسانوں کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو مٹا دیتا ہے. قرآن مقدس انسان کے اندر ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قرآن کی ایک ایک آیت کو آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر آج کیا حال ہے. دنیا کی باطل طاقتیں جمع ہو کر مومن کو دبانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری قوتیں جو کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں وہ مومنین سے کہتی ہیں. قرآن اٹھا کر دیکھیں تو اس کا بھی تذکرہ ملے گا، ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، بے شک لوگ جمع ہو رہے ہیں ان سے ڈرو. لیکن مومن کا عالم دیکھیے، تلاوت کرنے والے کا عالم دیکھیے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کا عالم دیکھیے. قرآن کہتا ہے یہ جمع ہو کر کے یہ ڈرانے والوں کی تم بات کر رہے ہو، ان سے ہم ڈرنے والے نہیں. مومن تو جب یہ سنتا ہے کہ باطل جمع ہو کر اس کو کچلنا چاہتے ہیں، تو یہ سننے کے بعد قرآن کہتا ہے فزادتم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے ایمان میں پختگی آتی چلی جاتی ہے. اور وہ یہ نہیں کہتے ہم کمزور ہیں، قرآن کہتا ہے، ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے، وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ یہ کہتے نظر آئیں گے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، وہ بہترین وکیل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن نے مزاج بھی دیا کہ دیکھو انسانوں پر توکل نہ کرنا، اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کرنا، مادی قوت پر بھروسہ نہ کرنا، افواج پر بھروسہ نہ کرنا. یہ ساری چیزوں کے بارے میں تو قرآن بتاتا ہے کہ آپ مادی طاقتوں سے لیس بھی رہیں، خدا کی قسم اگر مومن قرآن سے تعلق کو مضبوط کیے ہوئے رہتا تو آج اس کو آج پریشانی کی ضرورت نہ آتی. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے وَاعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت سرحدوں کی حفاظت کی تعلیم دے رہی ہے، یہ حدود کی حفاظت کی تعلیم دے رہی ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کیا گیا ہوتا تو اپنی دولت کو تعیشات میں خرچ نہ کیا گیا ہوتا، اسلام کے تحفظ کے لیے خرچ کیا گیا ہوتا، اسلام کی آبیاری کے لیے خرچ کیا گیا ہوتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان سارے آکام کو دینے کے باوجود قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں پر بھروسہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی. تو آج کے اس روپر پر سنی اجتماع میں آنے والوں، اپنے مولا سے تعلق کو مضبوط کرو، اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول یہ قرآن مقدس اور سنت مصطفیٰ کو تھامنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. یہ نہ تصور کرنا کہ قرآن مقدس کے اندر دور حاضر کے سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں. میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی علم ایسا ہو جو قرآن میں نہ ہو، ہر چیز اس کے اندر ہے. شرط یہ ہے کہ اس دریا کا کوئی غواص ہونا چاہیے، اس دریا میں کوئی غوطہ لگانے والا ہونا چاہیے. اللہ ہمارے علماء کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہ یہ اس دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور موتیاں نکال نکال کر قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے اس روپر سنی اجتماع کے اندر جہاں اپنے ظاہر کو سنوارنے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، وہیں اپنے قلب کو سنوارنے کا بھی ارادہ کر لو، علم سے آراستہ ہونے کا بھی ارادہ کر لو. دیکھیے تحقیق کا دور چل رہا ہے، آج تحقیق کے سلسلے میں بہت سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیے جا رہے ہیں. رسول اعظم نے مومن کو صرف یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تم بس نماز پڑھ لو، وظیفہ کر لو، اسی پر اکتفا کر لو. نہیں نہیں، ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا آپ تحقیق کی بات کر رہے ہیں حضرت، ذرا یہ تو بتائیے اب کیا تحقیق کریں. میں نے کہا تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا، امراض بڑھتے جا رہے ہیں اور امراض کا علاج نظر نہیں آ رہا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل داء شفاء، ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے. جب تک تم تحقیق کرو گے، تم جتنے بھی امراض ہیں اس کی دوا کے سلسلے میں تحقیق کرو، شاید ممکن ہے کہ موزی سے موزی مرض کا علاج تلاش کرنے والا کوئی اور نہ ہو، کوئی غلام مصطفیٰ نظر آ جائے، رسول کا کوئی دیوانہ نظر آ جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، احساس کمتری کے دلدل سے نکل کر ہمیں یہ محسوس کرنا ہوگا ہم کسی ایسے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جو مذہب ہمیں بالکل شکستگی کی تعلیم دیتا ہو. ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں نہ کبھی یہ دبا ہے نہ کبھی دبنے کا موقع دیا ہے. ہاں اس سے وابستگی مضبوط رہی، یہ ابھرتا ہے، وابستہ ہونے والے کو ابھارتا چلا جاتا ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو عروج کی طرف لے جاتا ہے. سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے، سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی دعوت دے رہی ہے، اس تحریک سے وابستہ ہو جاؤ. خاص طور پر میں عرض کروں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلانے والے سے آنے والا بہت بہتر ہوتا ہے. ایک ولی اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، ان کے کانوں میں آواز پہنچی، وہ دوڑتے دوڑتے مسجد میں تشریف لے آئے. مؤذن سے ان کا مرتبہ بڑا ہے نا، اس لیے کہ وہ ولی ہے، اللہ کے دوست ہیں. مؤذن نے آواز لگا دی، وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آ گئے. بس ہم اسی ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ ہم اور آپ آواز دیں، ہم سے دنیا کے اندر بہت اچھے لوگ موجود ہیں. ممکن ہے اس تحریک کو ایسے لوگ مل جائیں کہ جن کی شمولیت سے یہ تحریک اس طرح سے بڑھتی چلی جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس تحریک کے سیل رواں کو روک نہ سکے. اس اجتماع کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہوں گے اور یقیناً ہیں، میں ان سے موت دبانا گزارش کرتا ہوں، شامل ہو جاؤ اس تحریک کے اندر. اس تحریک کے کمزور طلبہ مبلغین کو دیکھ کر یہ نہ محسوس کرنا کہ کمزوروں کی جماعت ہے. آپ اگر دین کا درد رکھتے ہو تو آؤ کمزوروں کو طاقتور بناؤ اور تحریک کو مضبوط کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی، اخلاص، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کما حق کہو اسلامی نظام کی تشکیل کی تعلیم دیتی ہے. ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن ہمیں ہر ایک سے ملنے کے آداب بھی بتاتا ہے اور اس کے قوانین و ضوابط بھی عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تحریک سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور عظیم الشان سنی اجتماع میں آپ کی آمد پر میں مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں جب کبھی سنی دعوت اسلامی کی آواز آپ کے کانوں تک ٹکرائے گی، کشاکشاں آپ آئیں گے اور سرکار کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ العظیم. اور یاد رکھیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، حضور مفکر اسلام نے کل فرمایا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے بارے میں بھی اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کے بارے میں بھی. آپ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کے زمرے میں شامل ہو جائیں، آئے بھی، لائیں بھی، دائی بنے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کریں. آخری بات رکھ کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں، اس وقت اسلام کی ترویج و اشاعت کا بڑا سنہرا موقع ہے، بڑا گولڈن چانس ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو دکھانا چاہتا تھا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اب تو پروپیگنڈا وار کے اندر دنیا مسلمانوں کو دیکھنے کی خود تعلیم دے رہی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. اے مسلمانوں سنو، عشق رسول میں ڈوب کر سنت رسول کے عامل بن جاؤ، جب تم نکلو تو دنیا یہ کہے یہ امن کا داعی آ رہا ہے، یہ سوسائٹی میں رحمتوں کی بارش کر دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم بدل گئے، قوم بدل جائے گی. مولا عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.